بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات کے لئے سوال و جواب کے جو سلسلہ مسلسل آپ کے سامنے سات روز تک جاری رہا اس میں مختلف نوعیت کے سوالات آپ کے سامنے آتے رہے اگرچہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ جو میرے ذہن میں تھا وہ بھی باقی ہے مگر میرے پاس اب دنوں کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ آج آٹھویں تقریر ہے اور آج کے بعد کل دو تقریر کی گنجائش ہوگی مگر اس کے باوجود میری یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں آنے والا کوئی بھی سوال رد نہ کیا جائے چاہے وہ کسی کی جانب سے پوچھا گیا ہو بچوں کی جانب سے پوچھا گیا ہو یا بزرگوں کی جانب سے پوچھا گیا ہو عورتوں کی جانب سے پوچھا گیا ہو یا بچیوں کی جانب سے پوچھا گیا ہو اسی اعتبار کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال پیش کر رہا ہوں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عورتوں کے نماز میں موزے پہننا واجب ہے یا نہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو عام طور پر نامہروں میں سے حجاب ہوتا ہے وہ ذرا سا مختلف ہے اور عورت نماز میں جو حجاب کرتی ہے وہ ذرا سا مختلف ہے فرق اتنا ہے کہ اگر نامحرم سے حجاب کرنا ہے تو پورے جسم کو چھپانا ہے فقط دو چیزیں کھولنے کی اجازت ہے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اور کلائیوں سے نیچے ہاتھ کے حصے کو کھولنے کی اجازت ہے کلائیوں تک ہاتھوں کو کھولنے کی اجازت ہے اگر نامحرم سے حجاب کرنا ہے تو فقط یہ دو حصے کھولے جا سکتے ہیں باقی سر سے لے کے پورا جسم چھپانا پڑے گا پیر کے ناخن تک اور اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دو کیفیتیں ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں ایسے مقام پر کہ جہاں کوئی نامحرم نہیں ہے اگر ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جہاں کسی نامحرم کی کوئی نگاہ پڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز کے عالم میں تین چیزیں کھولنے کی اجازت ہے پورا جسم چھپایا جائے گا مگر تین چیزیں کھولنے کی اجازت ہے وہ تین چیزیں جو کھولنے کی اجازت ہے وہی چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ اور تیسری چیز ہے پیر کے گٹوں سے نیچے والا حصہ یہ کھولنے کی اجازت ہے اگر نامحرم نہیں دیکھ رہا ہے کسی طرح سے نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی تو پیر کے گٹے کھولنے کی اجازت ہے تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ نماز میں موزے پہننا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا کوئی نامحرم دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے. اگر نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو نماز کے عالم میں موزے پہننا واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر نامحرم دیکھنے والا ہو، جیسے عام طور پر زیارت میں جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، وہاں مسجدوں میں حرم میں نماز پڑھتے ہیں، تو عام طور پر نامحرم دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہاں موزے پہننا لازم ہو جائے گا، پھر وہاں موزے پہننا پڑیں گے. مگر وہ جو موزے پہننا پڑیں گے اور پیروں کو چھپانا پڑے گا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نماز میں موزے پہننا واجب ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ نامحرم کی نگاہیں پیروں پر پڑیں گی اور نامحرم کی نگاہوں پھر اسی پینٹ والے لباس میں نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی. تو لباس جو جس ٹائپ کا پہنا جائے گا وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے. جسم کے کون سے حصے کو چھپانا ہے یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. تو نماز میں دو حصوں کو چھپانا، نماز میں تین حصوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور نامحرم کے سامنے جائیں تو دو حصوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، فقط چہرہ اور ہاتھوں کو. اب آئیے ذرا اسی طرح کا ذرا ایک ٹیکنیکل مسئلہ جو پچھلے سال میں ذرا تفصیل سے بیان بھی کر چکا تھا، مگر اس کی کچھ نئی باتیں ہیں جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اسلام کا ایک عمومی حکم ہے کہ عام حالات میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے، ایبارشن جائز نہیں ہے. عمومی حکم اسلام کا یہ ہے کہ کسی صورت میں ایبارشن جائز نہیں ہے. اچھا جب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایبارشن جائز نہیں ہے، اسقاط حمل جائز نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مان حمل طریقوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. نہیں، جتنے بھی مان حمل استعمال کرنے کے طریقے ہیں وہ تمام کے تمام طریقے استعمال کرنا جائز ہے. ان طریقوں کو استعمال کرنا جائز ہے بشرطے کہ عورت یا مرد کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچ رہا ہو، کوئی بڑا ضرر نہ پہنچ رہا ہو. تو مان حمل ذرائع جتنے بھی ہیں ان تمام کو استعمال کرنا جائز ہے. مگر ایک مرتبہ حمل ٹھہر گیا اور نطفہ بن گیا اور اب اس کو ثابت کرنا چاہیں، تو چاہے نطفہ بنا ہے اس وقت ثابت کرنا چاہیں یا ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد، چار مہینے بعد، چھ مہینے بعد ثابت کرنا چاہیں، ان تمام حالات میں، نارمل عام حالات میں اس کی اجازت نہیں. عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عام طور پر لوگوں کا، جیسے سارے بچوں کی کفالت ان کے ذمے ہے، رازق یہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، لہذا یہ سمجھ رہے ہیں کہ تیسرا بچہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا تو اب تیسرا بچہ نہیں چاہیے. یہ جو عام قسم کے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، ان سوالوں کے جواب میں جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، عام حالات میں ایبارشن کی اجازت نہیں ہے، اسقاط حمل کی اجازت نہیں ہے. اچھا اس سے ہٹ کر بھی عام حالات کے علاوہ، یعنی عام حالات کے علاوہ کا مطلب ہے کہ بچے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مائنر ڈیفیکٹس پیدا ہو جائیں. مائنر ڈیفیکٹس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی مثلا بچے کے دل میں چھوٹا سا سوراخ ہے، اور یہ سوراخ ویسے صحیح تو ہو جائے گا مگر بہرحال یہ پیدائشی نقص ہوگا، تو اس نقص کی وجہ سے کیا ایبارشن کروانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یا مثلا وہ مسئلہ نہیں ہے، بچے کے پیر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، لنگڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، یہ لنگڑاہٹ پیدا ہو جائے گی تو کیا اس کی وجہ سے ایبارشن کروانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یا مثلا دوسرے کوئی میڈیکل ریزنز ہوں کہ جس کی وجہ سے بچے پر پرابلم آنے والا ہو، اس کی وجہ سے سوال پوچھا جائے کہ کیا پھر ایبارشن کروانا جائز ہے کہ جائز نہیں، وہ بھی جواب عام حالات کی طرح ہوگا کہ ایسی صورت میں بھی ایبارشن کروانا جائز نہیں ہے. جو مثلا تھوڑا چھوٹا موٹا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس حوالے سے جو سوال پوچھا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی جواب یہ کہ ایبارشن کروانا جائز نہیں ہے. اب آئیے تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ ذرا سیویئر مرحلہ ہے. سیویئر مرحلہ کا مطلب ہے کہ اب جو نطفہ ہے اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جو، یعنی بچہ بالکل ناقص پیدا ہوگا. اگر اس بچے کو کنٹینیو رکھا جائے تو یہ بچہ بالکل ناقص پیدا ہوگا. ناقص پیدا ہوگا کا مطلب یہ کہ مثلا اس کے پیر ہی نہیں ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہوں گے، یا اس کی دونوں آنکھیں ہی نہیں ہوں گی، یا وہ سننے والا ہی نہیں ہوگا، یا اس طرح کا کوئی بڑا ڈیفیکٹ کہ جو ساری زندگی معذوری کے عالم میں اس کو زندگی بسر کرنا پڑے گی. ایسا کوئی بڑا ڈیفیکٹ بچے میں ہوگا اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو. یا مثلا سوال کیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کی بیماری، اب تو خیر جماعت والے اس کا علاج کر رہے ہیں اور غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، جو ان کے اچھے کام ہیں ان کی تعریف بھی کرنا چاہیے. فرض کیجئے کہ تھیلیسیمیا کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بچے کو تھیلیسیمیا کی بیماری لگے گی، وہ زیادہ سے زیادہ جیے گا تو 14-15 سال 20 سال اس کے بعد مر جائے گا، تو کیا ایسے بچوں کا ابارشن کروانا جائز ہے؟ مشتہدین کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب اس سے زیادہ ایکسٹریم سیویئر کنڈیشن، یعنی لاسٹ سٹیج کا معاملہ، لاسٹ سٹیج کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت صورت حال ہے بچے کی، یعنی حمل کی جو صورت حال اس وقت ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ بڑا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، ایسی کریٹیکل کنڈیشن میں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مثلاً مر جائے گا. وہ تھیلیسیمیا والی مثال تو میں نے 15-20 سال کی مثال دے دی کہ 15-20 سال کے بعد مر جائے گا. یا مثلاً اگر فرض کیجیے کہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تو دونوں ہاتھ نہیں ہیں مگر اس کے باوجود 80 سال زندہ رہے گا. اب یہ ایکسٹریم والی مثال ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ پیدا ہی اس انداز سے ہو کہ مردہ پیدا ہو، زندہ پیدا ہی نہ ہو. اگر فرض کیجیے کہ پیدا ہو بھی جاتا ہے زندہ، تو بمشکل تمام 10 منٹ زندہ رہے گا، اس کے بعد مر جائے گا. وہ کیسے کیسز ہو سکتے ہیں؟ ایک کیس ایسا ہم سے پوچھا گیا تھا، عین ممکن ہے کہ یہ ہمارا جواب ان تک بھی پہنچ جائے. ہم نے ان کو اس وقت جواب یہ دیا تھا کہ ہم جواب معلوم کر کے پھر آپ کو بتائیں گے، تو اس کا جواب معلوم ہو گیا. سیویئر کیس کیا ہے؟ سیویئر کیس اس قسم کا ہے کہ مثلا بچہ رحم مادر میں ہے، مگر عجیب کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ اس کا دماغ موجود ہے، مگر دماغ کے اوپر جو پروردگار نے کیپ بنائی ہے، جو ہیلمٹ بنائی ہے، وہ ہیلمٹ نہیں ہے. دیکھیے ہیلمٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، اب اندازہ ہوا پروردگار کی بنائی ہوئی ہیلمٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ خدا نے جو کھوپڑی کا اوپر سے حصہ بنایا ہے، یعنی سارا بچہ نارمل ہے، اس کا دماغ بھی موجود ہے، مگر دماغ کے اوپر جو ہڈی ہونی چاہیے، جو اس کی حفاظت کرنے والا خول ہونا چاہیے، وہ خول نہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یا تو بچہ پیدا ہی مردہ ہوگا، یا اگر فرض کیجیے کہ زندہ پیدا بھی ہو گیا تو میکسیمم 10 منٹ زندہ رہے گا، اس کے بعد مر جائے گا. اب یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے، یہ بالکل لاسٹ کنڈیشن ہے. اب اس سلسلے میں کیا ایسے بچے کا حمل ثابت کرانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس کے متعلق مشتہدین اجازت تو دیتے ہیں مگر دو کنڈیشنز کے ساتھ. اگر یہ دو کنڈیشن پائے جائیں تو ایسے بچے کا اسقاط حمل جائز ہوگا، پھر ابارشن کروانا جائز ہوگا، ورنہ ایسے بچے کا ابارشن کروانے بھی جائز نہیں ہے. وہ دو کنڈیشنز کون سی ہیں؟ نمبر ون، ایسا بچہ اگر رحم مادر میں رہا تو ماں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. بچے کو تو نقصان معلوم ہے کہ پہنچ ہی رہا ہے، مگر بچے کی وجہ سے اب ماں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. تو ماں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو پھر اجازت ملے گی اسقاط حمل کی. اگر فرض کیجیے کہ ایسا بچہ پرورش پاتا رہے، مزید اپنے دن پورے کرتا رہے، مگر اس کی وجہ سے ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ماں کو کوئی زحمت نہیں ہے، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ایسے بچے کا ابارشن کروانا بھی جائز نہیں ہے، جس کے متعلق معلوم ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد بمشکل تمام 10 منٹ زندہ رہے گا، اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہے گا، پھر بھی اس کا ابارشن کروانا جائز نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے خود بخود تبھی موت مر جانا، انسان تبھی موت مر جائے، اس میں کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے خود جان بوجھ کے اس کا گلا گھونٹ دینا، جان بوجھ کے اسے قتل کر دینا، تو جان بوجھ کے گلا گھونٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ تبھی موت اپنے آپ مر جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، چاہے اس دنیا میں آنے کے بعد 10 منٹ وہ زندگی بسر کرے، 10 منٹ کی ٹوٹل اس کی زندگی ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کی 10 منٹ کی زندگی میں سے ہم فقط 1 منٹ کی زندگی کم کر دیں. اگر 10 منٹ زندہ رہنے والا ہے ہم. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے بچہ چلتا رہا، ایک تو ماں کو ضرر پہنچ رہا ہے، اور دوسرا اگر فرض کیجیے کہ اس طرح سے نہ کیا گیا، اسقاط حمل نہ کیا گیا، تو عین ممکن ہے کہ جس کی وجہ سے بچے پر ایسا کوئی افیکٹ پڑنے والا ہو، بچے پر ایسا افیکٹ پڑنے والا ہو کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں آنے والے بچوں کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتا ہو، اس بچے کی وجہ سے بعد میں آنے والے بچوں کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتا ہو. دو طرح کی جو کنڈیشنز اسلام نے لگائی ہیں، ان دونوں کنڈیشن میں ایک کا تعلق ماں سے ہے، دوسرے کا تعلق خود بچے سے. ماں اور بچے کے ضرر کا امکان ہے یہاں پر. اگر ماں اور بچے کے ذرا کا امکان ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ پھر ایسے بچے کا اسقاط حمل کروایا جا سکتا ہے. نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، میں اپنی بات پوری طرح سے واضح نہیں کر سکا، یہ دوسرا پورشن مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں سے کو میں پڑھ سکتا ہوں کہ پوری طرح سے واضح نہیں ہوا، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہی ہے، میں اسے صحیح طرح سمجھا نہیں سکا. ذرا ایک مرتبہ باواز بلند سلوار پڑھیے پھر. نئے جذبے کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کروں. ایک پہلو ہو گیا ماں کا، ابھی بچے کے پہلو کو چھوڑ دیجیے، ایک پہلو ہو گیا ماں کا کہ ماں کو ضرر پہنچنے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ بچے کو ساقط کروایا جا سکتا ہے. دوسرا پہلو جو بچے کے حوالے سے، اس کو بھی چھوڑ دیجیے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو وہ ہے، اس لیے کہ بچے کا پہلو خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ کیا بچے میں روح پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. بچے میں روح پڑی ہے یا نہیں پڑی، اگر بچے میں روح نہیں پڑی ہے تو ایسی صورت میں ایسے بچے کو ساقط کرنا جائز ہے. اب وہ بچے کا ضرر خود بخود اس میں شامل ہو گیا کہ بچے میں روح نہیں پڑی ہے تو ایسا بچہ ساقط کرنے کی اجازت ہوگی. دو کنڈیشنز ہو گئی، نمبر ون ماں کو ضرر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، نمبر ٹو کیا بچے میں روح پڑی ہے نہیں پڑی ہے. اگر بچے میں روح نہیں پڑی ہے اور ماں کو بھی ضرر پہنچ رہا ہے، یہ دو کنڈیشن اگر جمع ہو گئی، یہ دو باتیں جمع ہو گئی تو ایسے بچے کا اسقاط حمل جائز ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا، اب آئیے اس کا اپوزٹ ڈائریکشن. فرض کیجئے کہ بچے میں روح پڑ گئی ہے، پہلا حصہ یہ تھا کہ بچے میں روح نہیں پڑی، اب آئیے دوسرا حصہ کہ بچے میں روح پڑ گئی ہے. اگر بچے میں روح پڑ گئی ہے اور یہی صورت حال ہے، ایسی صورت حال ہے کہ جس میں ماں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، اب وہ بات نہیں ہے کہ ماں کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، نہیں اب ماں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، بچے کو روح پڑ جانے کے بعد ایسی کیفیت ہو گئی ہے حمل کی کہ اگر حمل کو رکھا جائے گا تو ماں کو نقصان پہنچے گا، اب تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اجازت مل جانی چاہیے کہ بھائی ماں کو نقصان پہنچ رہا ہے لہذا اجازت ہونی چاہیے کہ بچے کو ساقط کروایا جا سکتا ہے، مگر نہیں. اب یہاں مجتہدین میں تھوڑا سا اختلاف ہے، دونوں مجتہدین کے الگ الگ مسئلے سنیے. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہو جائے کہ یا تو ماں کی جان بچانا ممکن ہو یا بچے کی جان بچانا ممکن ہو، دونوں میں سے ایک کی جان تو جائے گی جائے گی. اگر ہم ماں کی جان بچانا چاہیں تو بچے کی جان چلی جائے گی، اور اگر بچے کی جان بچانا چاہیں تو ماں کی جان چلی جائے گی. اب ایسی صورت میں آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں، یعنی یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب بچے میں روح پڑ گئی ہے، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر بھی ڈاکٹر سے بچے کو ایبارشن کروانا جائز نہیں ہے، ڈاکٹر سے بچے کو ایبارشن کروانا جائز نہیں. اچھا پھر کیا، انہوں نے ایک طریقہ بتایا، کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر سے دوا لی جائے اور وہ دوا ماں خود کھا لے، دوا ماں خود کھا لے، یا اس بچے کے اسقاط حمل کے لیے ماں خود کوئی ایسا پروسیس اختیار کر سکتی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ مر جائے اندر، تو فقط اور فقط ماں کو اس بات کی اجازت ہے، نہ باپ کو اس کی اجازت ہے، نہ ڈاکٹر کو اس کی اجازت ہے، نہ ساس کو اس کی اجازت ہے، ساس کا نام بطور خاص لینا پڑ رہا ہے مجھے، نہ ساس کو اس کی اجازت ہے اور نہ ہی نند کو اس کی اجازت ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے اس اسقاط حمل میں کہ جہاں یا تو ماں کی جان چلی جائے گی یا بچے کی جان چلی جائے گی. اس میں فقط ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود ایسی کوئی دوا لے سکتی ہے، دوا کھا سکتی ہے یا خود انجیکشن لگا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ مر جائے، اس لیے کہ روح پڑ گئی اب تو اس میں، تو ماں کو فقط یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کی دوا کھا سکتی ہے، انجیکشن لگوا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ ساقط ہو جائے، یعنی بچہ مر جائے. ہاں بچہ مر جائے اس کے بعد آپریشن کروانا اور سارے ٹریٹمنٹ کرنا، بچے کو بچائیں گے تو ماں مر جائے گی اور ماں کو بچائیں گے تو بچہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں فقط آیت اللہ خوئی نے ماں کو اجازت دی ہے کہ وہ دوا کھا سکتی ہے. اب آئیے آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں ایسی صورت میں بھی ماں کو اجازت نہیں ہے دوا کھانے کی. دیکھیں بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے، یعنی یہ ڈیلیوری کیسز، اس کو اسلام میں جہاد کے مرتبہ پر رکھا گیا ہے، مردوں پر جیسے جہاد فرض ہے اور جو جہاد کا ثواب ملتا ہے مردوں کو، ڈیلیوری کیسز کو عورتوں کے لیے بالکل جہاد کی منزل پر رکھا گیا ہے. تو بظاہر اس وقت ایسی کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے کی ہم جان بچائیں تو ماں مر جائے، ماں کی جان بچائیں تو بچہ مر جائے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے، یعنی ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی دوا کھا کے بچے کو مار دے اور اپنی جان بچا لے، نہیں، پروردگار کے ہاتھ میں چھوڑ دے، وہ ان دونوں میں سے جسے زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بچے کو زندہ رکھے اور ماں کو مار دے، وہ چاہے تو ماں کو زندہ رکھے اور بچے کو مار دے، انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے۔ لہذا یہ مسائل بطور خاص مجھے اس لیے بیان کرنا پڑ رہے ہیں کہ اگرچہ اس وقت لوگ بہت زیادہ احتیاط برت رہے ہیں اور اتنی زیادہ اس انداز کی احتیاط برت رہے ہیں کہ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے وہاں سے سارے ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ لڑکے کے کیا کیا پرابلم ہے، لڑکی کے کیا کیا پرابلم ہے، لڑکے کی کون کون سی بیماریاں ہیں، لڑکی کو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو رشتہ طے ہونے والا، وہاں سے سارے پرابلم شروع ہو جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری اچھی باتیں، دیکھیں اسلام اس کو برا نہیں سمجھتا، جتنے بھی پاسبل برائیوں سے بیماریوں سے بچانے کے جتنے بھی پاسبل ایفرٹس ہو سکتے ہیں وہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ایفرٹس انسان استعمال کرے۔ آنے والے بچے کو کون سی شکل و صورت عطا کرے گا، وہ کیسا جسم عطا کرے گا، اس کو کیسی صلاحیت عطا کرے گا، یہ تو پروردگار بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سارے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کے باوجود اگر فرض کیجئے کہ نطفہ منعقد ہونے کے بعد یہ صورتحال ہمارے سامنے پیش آتی ہے تو اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اس کو فیس کرنا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جس میں انسان اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپاہج حالت میں دیکھے گا، بڑی قسم پرسی کی حالت میں دیکھے گا۔ مگر یاد رکھیے کہ جس کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مشقت زیادہ اٹھائی ہے، افضل الاعمال احمزہا، افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، تو اگر آپ نے مشقت زیادہ اٹھائی ہے تو آپ اس کے زیادہ ثواب کی توقع رکھیں، پروردگار ثواب بھی آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھی ذرا۔ اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ دینا۔ جو عنوان مسلسل آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اس میں اب گنجائش میرے پاس بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے کہ آخری تقریر میری آپ سب کے علم ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے متعلق ہوگی، اور اس کے حوالے سے اب جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں جو میں بہت اہم باتیں بیان کرنا چاہتا تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا ہوں، مگر کوئی حرج نہیں، ایک خلاصہ کرا ہوں ہم سب کے ذہن میں آ جائے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں انتہائی صاف و شفاف نفس کے ساتھ بھیجا ہے اور اس نفس کی حفاظت ہمیں انجام دینی ہے، تو اس نفس کی حفاظت کس انداز سے ہو سکتی ہے، کون کون سے طریقے ہمیں معصومین نے خود سکھائیں، اور کس طریقے سے ہم اتنا ڈیولپمنٹ اپنے آپ میں کر لیں کہ نفس یا تو میلا ہی نہ ہونے پائے، گندا ہی نہ ہونے پائے، اور اگر گندا ہو جاتا ہے تو اس کی فوراً ہم صفائی کر سکیں، اس کی تطہیر کر سکیں، اس کا تزکیہ کر سکیں تاکہ آگے چل کر کسی طرح کے پرابلم کھڑے نہ ہونے پائیں۔ جو مسلسل آپ کے سامنے رسول کی حدیث میں نے پڑھی ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، مسلسل یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں، اسی حدیث کے حوالے سے اب آئیے، اللہ کے رسول نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دیکھیے کتنی عمدہ بات ہے، پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائیے، لوگوں نے پھر ذرا تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو اسلام کی اساسی اور بنیادی باتیں ہیں جو بچے میں پائی جاتی ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی وہ اسلام کی اساسی اور بنیادی باتیں بچے میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، حالانکہ بچے نے کوئی ایفرٹس نہیں کیا، کچھ کوئی کام نہیں کیا، مگر پروردگار نے جب اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو 14-15 باتیں کم از کم ایسی ہیں جو اسلام کی بنیادی باتیں وہ بچے کے اندر خود بخود موجود ہوتی ہیں۔ وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، مگر جتنی باتیں آپ کے سامنے آ سکیں کچھ باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دیکھیے اگر ان باتوں، یعنی 14-15 باتیں جو ہیں ان میں سے کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر ان باتوں کی طرف توجہ کی جائے تو یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اس معاملے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اچھا ان باتوں کی وجہ سے نفس گندا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نفس خراب ہوتا ہے، لہذا اگر انسان اس کی احتیاط برت لے تو نفس خراب ہونے ہی سے بچ جائے گا، انسان کا نفس خراب نہیں ہوتا۔ یعنی تزکیہ کرنے کی باری وہاں آتی ہے کہ جب انسان کا نفس خراب ہو چکا ہو پھر اس کا تزکیہ کرنا ہے، پھر اس کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے، لیکن اگر فرض کیجیے کہ پہلے سے پاک و پاکیزہ ہے
اس لیے کہ احتیاط ایسی برتی گئی ہے
تو نفس گندہ ہی نہیں ہونے پا رہا. اب وہ کون کون سی باتیں ذرا دیکھیے.
بچے کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے تو وہ اپنے اگلے کھانے کی فکر نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ پیٹ بھر کے اس کو رزق مل گیا تو اپنے اگلے رزق کی وہ فکر نہیں کرے گا. یہ بچے میں ایک فطرت ہوتی ہے, جہاں اس کا پیٹ بھر گیا اب اطمینان سے سو جائے گا, اب اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اب اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ بچے کی کیسی اسلام میں پہلے سے موجود بنیادی بات ہے. اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ جتنا میں کام کاج کر کے کما رہا ہوں, بزنس کر کے کما رہا ہوں, جاب کر کے کما رہا ہوں, یعنی کسی بھی طرح کے ایفرٹس کر کے کما رہا ہوں, یہ خالی میری اپنی صلاحیت نہیں ہے, یہ پروردگار کا رزق ہے جو مجھے مسلسل مل رہا ہے. اصل میں تو رازق وہ ہے جو مجھے رزق دے رہا ہے. اگر یہ انسان کے ذہن میں نقطہ بیٹھ جائے کہ اصل رازق وہ ہے, وہ رزق دینے والا ہے, تو ایسے انداز میں انسان کی زندگی بسر ہوگی کہ پھر رزق کے معاملے میں کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا. جیسے بچہ پریشان نہیں ہوتا ہے, یعنی بچے کو اپنے رازق پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کا مجھے رزق دیا ہے تو دوسرے ٹائم کا رزق بھی مجھے دے گا. جیسے بچے کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے رازق پر, ایسے پروردگار پر انسان کو بھروسہ ہو کہ اگر پروردگار نے اب تک مجھے رزق دیا ہے, آئندہ بھی پروردگار مجھے رزق دے گا. یہ اسلام کی بالکل بنیادی بات. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جایا کرتے تھے کوہ طور پر اور پروردگار سے کلام ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ موسیٰ کوہ طور سے واپس آنے لگے تو کہا, پروردگارا میری خواہش یہ کہ تیری جانب سے بندوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاؤں. خدا نے کہا, اچھا تو پھر ایسا کرو کہ میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ دیکھو, جب تک تمہیں پروردگار کے رازق ہونے اور اس کے خزانے خالی نہ ہونے کا یقین ہو, جب تک پروردگار کے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو, اس وقت تک تم اپنے رزق کی فکر نہ کرنا. اس جملے کو ذرا ہم الٹا کر دیں, اس جملے کو ہم ذرا بدل دیں, یعنی اگر ہم اپنے رزق کی خود فکر کرنے لگیں, پروردگار کا حکم کیا ہے کہ جب تک اس کے خزانے خالی ہونے کا تمہیں یقین نہ ہو رزق کی فکر نہ کرنا. اب اس جملے کو الٹا کر دیں, ہم رزق کی فکر کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ شاید پروردگار کا بجٹ ڈیفیسٹ میں چلا گیا ہے, کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس میں پروردگار تو خود مثلا ابھی اپنے بجٹ کی فکر میں لگا ہوا ہے, ماذا اللہ ثم ماذا اللہ, تو وہ ہمارا بجٹ کہاں سے پورا کرے گا. یہ معاملہ عام لوگوں کا بھی ہوتا ہے اور اکثر امام بارگاہ والوں کا بھی ہوتا ہے. اکثر امام بارگاہ والے اپنی مجلسوں میں تخفیف کر دیتے ہیں, نیاز کچھ کم کر دیتے ہیں, اپنی مجلس کو کچھ شارٹ کر دیتے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مولانا صاحب پچھلے 5 سالوں سے تو بہت عمدہ یہاں پر عزاداری ہو رہی تھی, بہت اچھی مجلس ہو رہی تھی, یہاں نیاز کا شاندار اہتمام ہوتا تھا, مگر اس سال ڈونیشن ہی نہیں ملا تو ہم کیا کریں. تو بجٹ کی فکر ان لوگوں کو زیادہ رہتی ہے, اور یہ بجٹ کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے ایک چلتا پھرتا پروگرام, ایک جاندار قسم کا, ایک ایسا پروگرام کہ جس سے لوگوں کو بے حد فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے, وہ پروگرام آہستہ آہستہ فلاپ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام چلتے رہیں تو ایسے اداخانوں اور ایسے اداروں کی مسلسل کمک کرتا رہے, ان کے ڈونیشن میں کسی طرح کمی واقع نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہ لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اپنی توانائی دے رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے, افطار چھوڑ کر آئے یا کام کاج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر ان کو پیسے کا پرابلم ہو جائے گا تو کیا ہوگا, رفتہ رفتہ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور یاد رکھیے اس میں نقصان کسی اور کا نہیں ہے, ان کا نقصان نہیں ہے, نقصان انہی لوگوں کا ہے کہ جو مسلسل اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, فائدہ اٹھانے والوں کا فائدہ ختم ہو جائے گا. تو پروردگار کے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک تم اپنے رزق کی فکر نہ کرنا. ہاں مگر ایک بات اور بھی ہے, دیکھیے اسلام عدالت کا مذہب ہے, اعتدال اس میں رکھنا ضروری ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی ہے, اور یہ رزق کی فکر ہی رزق کی فکر ہی اپنے سیلری, اپنے جاب, اپنے بزنس, اس کی فکر ہی وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوسروں کا حق بھی کھا کے بیٹھ جاتا ہے, خود امام کا حق بھی کھا کے بیٹھ جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ یہ رزق کی فکر کا ہی تو مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان امام کا بھی حق کھا کے بیٹھ گیا, شہزادی کا بھی حق کھا کے بیٹھ گیا. وجہ بنیادی یہی ہے, تو اس کو فکر ہے کہ اگر 20% نکال دیا ہم نے تو بھائی سال کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، پھر تو ہم ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے. سال کا خرچہ کیا، وہ 5 سال تک کی ہماری اماؤنٹ پڑی ہے، یہ شارٹ ہو کے 4 سال تک ہی بن جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ یہ رسک کی فکر دیکھے کتنے سالوں تک لے جاتی ہے انسان کو، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال. لوگوں کے پاس 20-20 سال کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے 20% نکال دیا تو جو 20 سال کا خزانہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ کم ہو کے 18 سال کا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اتنی فکر لگی ہوئی. اس رسک کی فکر کی وجہ سے انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے امام کا حق، شہزادی کا حق بھی دبانا پڑے تو دبا دیتا ہے. مگر اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. وہ پہلو کون سا ہے؟ کہ دیکھیں، فقط اتنی بات سننے کے بعد کہ تمہیں اگلے لمحے کی فکر نہیں کرنی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ایسا کرتا کوئی نہیں ہے، میں فقط ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ 10,000 میں کوئی ایک آدمی ایسا نکل آیا، اس نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، ساری دولت راہ خدا میں خرچ کر دی، ساری دولت راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود بیکار ہو کے بیٹھ گئے، تلاش ہو کے بیٹھ گئے. میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرتا کوئی نہیں ہے، 10,000 میں شاید ایک آدمی ایسا کوئی ملتا ہو. لیکن اس انداز کا انفاق بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اپنے عقل و شعور کو کام میں لانا ہے، دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے. نہ اتنے ہوشیار بنو کہ تم سمجھو کہ ہم 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، کہیں 1 سال کی پلاننگ میں گڑبڑ ہو گئی تو مشکل پیش آ جائے گی. اتنا ہوشیار بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ہوشیاری کی وجہ سے رسک نہیں آ رہا ہے، پروردگار کا رسک دینے کی وجہ سے رسک آ رہا ہے، ہماری ہوشیاری نہیں ہے اس میں. تو اتنے ہوشیار بھی نہ بنو کہ ہر چیز روک کے بیٹھ جاؤ، ہاں اتنے احمق بھی نہ بنو کہ دھڑا دھڑ خرچ کرتے چلے جاؤ اور اپنے بچے بےچارے بھوکے مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. یہ سارا کا سارا پیسہ خرچ کرنے کی بات نہ بھی ہو، تب بھی بعض گھرانوں کی باقاعدہ شکایتیں میرے پاس آئی ہیں. وہ ان کے گھر کی عورتیں یا بچے آتے ہیں کہ ہمارے والد دوسروں کو تو بہت بانٹتے پھرتے ہیں، امام بارگاہ والوں کو دینا، اداروں کو دینا، انجمنوں کو دینا، افراد کو دینا، مگر خود گھر والوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ایسا احمقانہ طریقہ کار بھی اسلام نے نہیں بتایا. ایسا اعتدال کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جہاں پر انسان، جہاں پروردگار کی راہ میں خرچ کرنا ہے خرچ بھی کرے، مگر جہاں اپنی اولاد کے لیے بچانا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، اپنی فیملی کا خیال بھی رکھے، دونوں اعتبار سے چلنا. پہلی بات یہ تھی کہ فطرت اسلام وہ ہے کہ بچہ آئندہ کے رسک کی فکر نہیں کرتا. اس کے بعد دوسری کوالٹی بچے میں کیا ہوتی ہے، اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے بڑوں کے مقابلے میں بہت جھگڑتے ہیں، بہت لڑتے ہیں، مگر ان کا لڑائی جھگڑا کتنا ہوتا ہے، ان میں مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ابھی 10 منٹ نہیں گزری ہوتی کہ پھر آپس میں مل کے کھیلنے لگتے ہیں، پھر آپس میں دوستی ہو جاتی ہے. یہ فطرت اسلام کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے مومن، اگر تیری کسی مومن کے ساتھ انبن ہو بھی جائے، اگر کوئی کھٹپٹ ہو بھی جائے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو بھی جائے، تو دیکھ فطرت اسلام وہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو ایسا انسان بھول جاتا ہے کہ رات کو سویا، صبح کو اٹھا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ ہے تھا، کچھ تھا بھی یا نہیں. اس انداز کا طریقہ کار ہو کہ جہاں آپس میں محبت و الفت اس قدر ہو کہ اگر پرانے کچھ واقعات ہو بھی گئے ہوں تو انسان ایسے بھول جائے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. اس انداز کی کیفیت، یہ فطرت اسلام کا طریقہ کار ہے. اگر انسان اپنی فطرت ابتدا سے ایسی بنائے کہ جہاں، یعنی انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مگر یہ جھگڑا اتنا طولانی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک کینہ بھرتا چلا جائے. یہ دوسری کیفیت ہے. ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. بچے کی تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب بھی ملتا ہے پورے خلوص کے ساتھ ملتا ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی ہپوکریسی نہیں ہوتی ہے کہ چہرے پر تو اتنی لمبی چوڑی مسکراہٹ سجا کے رکھی ہوئی مگر دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بچے پورے خلوص کے ساتھ ملتا ہے، جب بھی بچہ ملے گا انتہائی خلوص کے ساتھ ملاقات کرے گا، کسی طرح کی ہپوکریسی نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. یہ منافقت تو اسلام سے بالکل ٹکرانے والی چیز ہے کہ زبان پر کچھ ہے، چہرے کے تاثرات کچھ ہیں اور دل کے اندر کچھ ہے. یہی تو منافقت ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ ہے اور زبان پر کچھ اعلان کیا جا رہا ہے، چہرے پر کچھ دکھایا جا رہا ہے. بچے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہوگا وہی اس کی زبان پر ہوگا، وہی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوگا. لہذا کسی طرح کی منافقت، یہ منافقت اسلام سے عین ٹکرانے والی چیز ہے. اور یہی تو وہ چیز تھی کہ جہاں ملنے والے مولا سے ملا کرتے تھے، اور مولا سے جب بھی ملتے تھے اکثر مقامات پر یہ کہا کرتے تھے کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اکثر مقام پر یہ کہتے رہے. تو زبان سے تو ایسی بات کہتے رہے کہ سامنے والا سمجھے کہ بھائی اس سے بڑا میرا ہمدرد کوئی نہیں ہے. ملاقات جب بھی کریں اس انداز سے ملاقات کریں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مگر جہاں دوسرا معاملہ آیا تو وہی شخص لکڑیاں لے کر شہزادی کے گھر پہ پہنچ گئے. یہ کیا ہے؟ اسی کو منافقت کہتے ہیں. یہی ہے منافقت کہ ایک دور میں جب بات چیت ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، تو طریقہ کار اس طرح کا رکھا گیا، اور دوسرا جہاں دوسرا موقع آیا تو وہی شخص لکڑیاں لے کے فوراً شہزادی کے گھر پہ پہنچ گئے. یہ ایسا طریقہ ہے کہ اسلام کے اساس سے ٹکرانے والا، بنیاد سے ٹکرانے والا. منافقت اسلام کو قطعاً پسند نہیں ہے. چوتھی اور عجیب بات کہ جب بچے کو ماں مارتی ہے تب بھی بچہ پلٹ کر ماں ہی کی طرف جاتا ہے. دیکھیں یہ ان باتوں کو اگر انسان ذرا سا غور کرے کتنی عمدہ اور اسلام کی بالکل اساسی باتوں سے تعلق رکھنے والی ہے. بچے کو مار پڑتی ہے ماں کی طرف سے، مگر پھر بھی بچہ پلٹ کے ماں کی طرف جاتا ہے. اے انسان، پروردگار نے تجھے زندگی عطا کی ہے، تجھے شفیق اور ہمدرد ماں باپ دیے ہیں جو مسلسل تیری پرورش کر رہے ہیں، تیرا خیال رکھ رہے ہیں، اور اس انداز سے تجھے زندگی عطا کی ہے کہ تیری زندگی کا خیال پروردگار نے اس طرح سے رکھا ہے کہ کئی نسلوں سے تیری حفاظت کی ہے، فقط اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں، کئی نسلوں سے تیری حفاظت کی ہے، یہاں تک کہ نسلن بعد نسلن تیری حفاظت ہوتی رہی، جب تک کہ تو ایک سلب سے دوسرے سلب میں منتقل نہیں ہو گیا، اس وقت تک سابقہ جنریشن کو پروردگار نے باقی رکھا تیری خاطر. جب تو منتقل ہوا اس کے بعد اپنے سابقہ آبا اجداد کو پروردگار نے دنیا سے اٹھایا. تو نسلن باندھا نسلی سلسلہ جاری رہا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں، دوسری نسل سے تیسری نسل میں، یہ تیرا سلسلہ منتقل ہوتا رہا. اس کے بعد جا کے سابقہ آبا اجداد کا انتقال ہوا، اس وقت تک ان کی حفاظت کی، یعنی تیری خاطر ان کی حفاظت کی پروردگار نے. اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آ گیا تو پروردگار نے کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، ایسا شاندار انتظام کہ آج کی جدید سائنس بھی ایسا انتظام نہیں کر سکتی. یعنی جو غذا بچے کے لیے سب سے بہترین ہو سکتی تھی، اس بہترین غذا کا انتظام کیا. شیر مادر سے بہتر کوئی اور غذا ہے ہی نہیں بچے کے لیے، اس سے بہتر کوئی اور رزق ہو ہی نہیں سکتا بچے کے لیے. اتنی شاندار غذا کا انتظام کیا کب؟ ابھی تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے پہلے تیرے رزق کا انتظام اس انداز سے کیا پروردگار نے. اور پھر جو رزق تجھے عطا کیا ہے وہ کتنا شاندار قسم کا رزق ہے، نہ زیادہ گرم ہے کہ منہ جل جائے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہے کہ جو کسی طرح سے نقصان پہنچائے، جیسے ٹیمپریچر والے رزق کی ضرورت تھی، یعنی ٹیمپریچر تک کبھی خیال رکھا پروردگار نے، جیسے ٹیمپریچر والے رزق کی ضرورت تھی ویسا رزق تجھے عطا کیا، اور جیسے وٹامنز والے رزق کی ضرورت تھی ویسے وٹامنز والا رزق عطا کیا. نہیں، وٹامنز والے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بھی پہنچ جائیں اس منزل تک، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بھی کوئی دودھ ایجاد کر لیں کہ جس میں پروٹین موجود ہو، وائٹامنس موجود ہو، اے اور ڈی موجود ہو، آئرن موجود ہو، اس طرح کے وٹامن والا دودھ ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بھی ایجاد کر لیں. وہ سب کچھ ایجاد کر سکیں گے مگر یہ بات ایجاد نہیں کر سکیں گے کہ جو شجاعت تیرے باپ میں تھی وہ شجاعت تجھ میں پیدا ہو. یہ شیر مادر کی صلاحیت دیکھی آپ نے، کیسی شیر مادر کی صلاحیت ہے. جو خصلتیں تیری ماں میں تھی یا باپ میں تھی وہ خصلتیں منتقل ہوئی ہیں، وہ شجاعت، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ علم، وہ حلم، وہ ساری خصلتیں پروردگار نے اس شیر مادر میں رکھی ہیں جو منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس طرح سے فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہ ماں کو اس کا احساس ہے نہ خود بچے کو اس کا احساس ہے. کس انداز سے رزق دیا جا رہا ہے؟ اس طرح سے رزق دیا، اور بچے کا خیال جو ماں رکھ رہی ہے، بچے کا خیال رکھنے کی وجہ سے بچے کو انسیت کس قدر ہو گئی ہے کہ اب اگر ماں مار بھی رہی ہے تو پلٹ کے اس کے پاس جا رہا ہے. تو ذرا ان نعمتوں کو گن جو پروردگار نے پیدائش سے پہلے دینا شروع کر دی تھی اور آج تک مسلسل نعمتیں دے رہا ہے، ان نعمتوں کا ذرا شمار تو کر کے دیکھا. ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحصوها، تو ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا. ماں کیا نعمتیں بچے کو دے گی؟ ہزار مائیں جمع ہو جائیں, ہزار مائیں, اس کے باوجود اتنی نعمتیں نہیں دے سکتی اپنے بچے کو جتنی پروردگار نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے. یہ پروردگار کی نعمتیں. اگر بچہ چھوٹی سی نعمت کی وجہ سے پھر پلٹ کے ماں کی طرف جاتا ہے, فطرت اسلام یہ ہے کہ چاہے کیسی ہی تکلیف پہنچے, چاہے کیسی ہی مصیبت پہنچے, چاہے کیسی ہی دکھ میں انسان زندگی بسر کر رہا ہو, مگر پلٹ کر پھر دوبارہ پروردگار کی بارگاہ میں جائے. یہ فطرت اسلام کا تقاضا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فقط میں نے دنیاوی اعتبار سے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے, اخروی اعتبار سے بھی بے عین یہی مثال ہے. اس لیے کہ جناب موسیٰ جب طور پر جا رہے تھے تو ایک عابد نے موسیٰ سے فقط اتنی خواہش کی تھی کہ اے کلیم اللہ ذرا پروردگار سے معلوم کر لینا کہ کیا خدا نے میرے گناہ معاف کر دیے. حالانکہ یہ عابد ہے اور جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور دن اور رات عبادت کر رہا ہے, پروردگار کی عبادت میں مصروف ہے. خالی اتنی خواہش کی موسیٰ سے کہ ذرا معلوم کر کے آؤ کہ پروردگار نے میرے گناہ معاف کر دیے کہ نہیں. موسیٰ پلٹ کے واپس آئے اور بڑا عجیب جواب دیا. سوال کیا اس نے کہ بتاؤ پروردگار نے کیا جواب دیا. اس نے کہا خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اتنی عبادت کرے کہ سارا سارا سال روزے رکھے, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, ساری ساری رات نمازیں پڑھے اور ساری رات سجدوں میں پڑا رہے, اتنا مجھے سجدہ کرے کہ سجدے میں جا کر اس کی گردن کٹ جائے, اس کے باوجود اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. کبھی ایسی منزل ہوتی ہے؟ انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا گناہ پروردگار کو کس قدر ناراض کر دیتا ہے, کون سا گناہ پروردگار کو کس انداز سے خفا کر دیتا ہے. انسان کبھی ایسی منزل پر آ جاتا ہے. یہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے رحمت کاملہ ہے کہ ہر سال گناہ بخشوانے کے لیے پیغمبر نے انتظامات کر دیے, ہر سال. ویسے تو روزانہ انسان اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے, مگر کیسا ہی گناہ ہو جسے ہم کہیں ناقابل معافی گناہ, اس کے باوجود دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اس کے گناہ پھر بھی معاف ہو جائیں گے. ان میں سے ایک یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کی عبادتیں, رمضان کے مہینے کی دعائیں, یہ شب قدر کی راتیں, یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں انسان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور ایک وہ حج کا مہینہ جہاں انسان اپنے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے. یہ خود ہمارے رسول کا کرم ہے کہ ان کی ساری امت مرحومہ ہے, ان پر رحم کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں کو آسانی سے بخشوا لیتی. جناب موسیٰ نے آ کے جب ایسا جواب دیا کہ پروردگار تیرا گناہ کسی صورت میں معاف ہی نہیں کرنے والا ہے, تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اچھا ایسی بات ہے, جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اچھا مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم نے نماز پڑھی ہے تو باطل ہے, اگر اس طرح سے نماز پڑھی ہے تو باطل ہے, اگر ہم نے اس طرح سے وضو کیا ہے تو وضو باطل ہے, پھر نماز بھی باطل ہے, اگر ہم نے اس طرح سے روزہ رکھا ہے تو روزہ باطل ہے. جب آپ ہر چیز باطل ہی کرنے پر بیٹھے ہیں, کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے آپ, وضو باطل ہے, نماز باطل ہے, غسل باطل ہے, روزہ باطل ہے, تو پھر رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چھوڑیں, پھر ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم ایش کریں, ٹاٹ باٹ کریں, فائدہ کیا ہے ان ساری چیزوں کا؟ جب آپ ہر چیز باطل کریں, یعنی اپنا قصور کوئی نہیں دیکھتا. کہ ان مسائل کو سیکھنا کہ جس کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 دن چاہیے, اگر پوری توجہ کے ساتھ انسان 15 دن دے دے فقط مسائل سیکھنے کے لیے, تو 15 دن کے اندر پورے مسائل سیکھ جائے گا. وہ میٹرک کا کورس جو 10 سال لگا لیتا ہے انسان, اور 10 سال کے بعد بھی کتنی قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ آپ مجھ سے جانتے ہیں. آج تو پیون کی نوکری بھی اس کو نہیں ملتی, 10 سال پیون کی نوکری جیسے کام کے لیے لگانا پڑے تو لگانے کے لیے تیار. پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میری عبادت کرو تو میری عبادت ہونی چاہیے, اپنی عبادت نہیں. میری عبادت کا مطلب جیسے میں چاہتا ہوں ایسے عبادت ہونا چاہیے, ایسے نہیں جیسے تم چاہتے ہو. ان مسائل کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 15 دن لگیں گے, مگر نہیں 15 دن کے مسائل نہیں سیکھنے, نہ صرف یہ کہ مسائل نہیں سیکھنے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اب لوگوں کا طریقہ کار تو یہ بن گیا ہے کہ اچھا یہ ان کا کام ہے خالی حلال بتانا, حرام بتانا, جائز بتانا, ناجائز بتانا, صحیح بتانا, باطل بتانا. یعنی یہ بیٹھے بیٹھے عبادتوں کو باطل کرتے رہتے ہیں. یا تمہاری نماز باطل ہے, تمہارا وضو باطل ہے, تمہارا حج باطل ہے, یعنی ساری ان کا کام ہے بیٹھے بیٹھے باطل بنا دینا. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کی مجلس میں جانا چھوڑ دیں. دوسرے علماء بھی تو موجود ہیں نا, وہ اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں, وہ مثلا تفسیر قرآن کر رہے ہیں, تو تفسیر قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آتی, وہ مثلا اسلام کی تاریخ بیان کر رہے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں تو کوئی ایسی بات نہیں آتی. وہ مثلا اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو اہل بیت کے فضائل میں تو کوئی ایسی بات نہیں آتی, وہاں تو کوئی ایسا باطل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. تو ان کی تقریر سن کے ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے, کم از کم نمازیں تو ہماری محفوظ رہیں گی, ہمارے روزے تو محفوظ رہیں گے. یعنی تقریر سننا ہی لوگ, مسائل سننا ہی لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا کام ہے خالی مسائل بیان کرنا. لہٰذا ان کی تقریر سنو جو مسائل بتاتا ہی نہیں, یعنی مسائل کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں. لہٰذا ان کی تقریر سنتے رہیں گے تو ان کی تقریر سننے کے بعد جس طرح سے چاہیں گے نماز پڑھیں گے, جس طرح سے چاہیں گے روزے رکھیں گے, جس طرح سے چاہیں گے طہارت حاصل کریں گے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ جو طریقہ کار ہے, جو پروردگار کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے, اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا اور پھر سرزنی کرنا کہ بھائی آپ تو ہماری نمازیں باطل کرتے رہتے ہیں, لہٰذا نماز ہی پڑھنا چھوڑ دینا. دیکھیے ایک سوچنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. دوسرا سوچنے کا طریقہ کار کون سا ہے؟ یہ عابد. عابد سے کہا گیا کہ پروردگار تجھے تیری بخشش نہیں کرے گا, تو اتنے سجدے کر کہ تیری گردن کٹ جائے تیری بخشش نہیں ہوگی. اس نے کیا کیا, یہ فوراً دوبارہ سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر پروردگار کے آگے دعا کرنے لگا, گڑ گڑا کر پروردگار کے آگے دعا مانگنے لگا. اور بار بار سجدے کرتا جاتا ہے, گڑگڑاتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے, گڑگڑاتا روتا جاتا ہے. جناب موسیٰ نے بھی اس کی حالت دیکھی کہ بیچارہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, پروردگار کا یہ حکم ہے. لہٰذا موسیٰ یہ حالت دیکھ کے چلے گئے. مگر جب دوبارہ پرل کو کوہ طور پر گئے تو پروردگار نے خاص پیغام اس بندے کے حوالے سے دیا. کہا کہ اے موسیٰ, جب دوبارہ پرل کے اس عابد کے پاس جانا تو اس سے کہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. عزیزان محترم, یہ سوچنے کا انداز دیکھیے, سوچنے کا انداز کیا ہے. یہ جب موسیٰ پلٹ کر آئے اور اس کو خوشخبری سنائی اور خوشخبری سنائی کہ پروردگار نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پروردگار کہہ چکا تھا کہ تیرا گناہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا, اور اب خدا کی جانب سے یہ جواب بھیجا گیا کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ آخر ہوا کیا درمیان میں, یہ معاملہ کیا ہوا؟ یہ فقط انسان کی سوچ کا معاملہ ہے, انسان کی نیت کا معاملہ ہے. انسان کی نیت کیا ہے؟ اس نے یہ سوچا کہ پروردگار میرے گناہ معاف نہیں کر سکتا, یا پروردگار میرے گناہ معاف نہیں کرنا چاہتا, تو آخر کون سا ایسا در ہے کہ جہاں میں جاؤں گا؟ کائنات میں کوئی ایسا در ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس میں جا کے خدا کی شکایت کروں. پلٹ کر پھر خدا ہی کے پاس آنا ہے اور خدا ہی سے کہنا ہے کہ پروردگار تو ہی میرے گناہ معاف کرے گا تو میری بخشش ہوگی, ورنہ میری بخشش نہیں ہو سکتی. لہذا کائنات میں کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جس کے آگے جا کے ہم ہاتھ پھیلائیں, پلٹ کے پھر خدا کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اور یہی بچے کا طریقہ ہوتا ہے. ماں مارتی جاتی ہے, بچہ پھر پلٹ کے ماں کی طرف جاتا ہے. ماں سزا دیتی جاتی ہے, بچہ پھر پلٹ کے ماں کی طرف جاتا ہے. یہ طریقہ کار فطرت اسلام کے کتنا مناسب ہے. اور جو فطرت اسلام کے طریقے معصومین کی طرف سے سکھائے گئے ہیں, ان طریقوں کو سمجھنے کے بعد, سننے کے بعد بعض لوگوں پر بات بڑی گرا گزرتی تھی, بہت بھاری معلوم ہوتا تھا, اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اہل بیت سے دور ہو جاتے تھے. وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ یہاں جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ٹھیک جیسا پروردگار چاہتا ہے ایسی ہے, اور دوسری جگہ بھی اسلام ہے, ایسا نہیں کہ اسلام نہیں ہے, دوسری جگہ بھی اسلام ہے, وہاں بھی نمازیں چل رہی ہیں, وہاں بھی زکات چل رہی ہے, وہاں بھی حج چل رہا ہے, تو وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں, مگر وہاں ہر طرح کی آزادی ہے, وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور پھر اپنا دنیاوی مفاد بھی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو کیا ہوا, لوگ فرزند رسول کو چھوڑ کر یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے. وہ سب کے سب ہی مسلمان تھے, وہ نماز پڑھنے والے تھے, وہ روزہ رکھنے والے تھے, وہ زکات دینے والے تھے, وہ حج کرنے والے تھے, مگر ایک اسلام وہ تھا جو ان کی اپنی پسند کا اسلام تھا, جس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں تھی, کوئی پرابلم نہیں تھا. جیسے چاہو نماز پڑھو, جیسے چاہو حج کرو, جیسے چاہو زکات دو, یہ اپنی پسند کا اسلام ہے. اور ایک وہ اسلام ہے جو حسین کے پاس ہے, اس میں تو جیسا پروردگار نے بتایا ایسا کرنا پڑے گا. لہذا اب کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ کربلا کے میدان میں امام نے ایک ایک کر کے قربانی پیش کرنا شروع کی, اور جو قربانیاں پیش کی وہ ایک سے بڑھ کر ایک قربانی ہے, اور قربانیوں کا امام کی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا تھا. یعنی جب صبح عاشور جنگ کا آغاز ہوا تھا اور امام کو پہلا لاشا اٹھانا پڑا تھا، شہید کا پہلا لاشا اٹھانا پڑا تھا، تو اس وقت امام کی قوت یہ تھی کہ لاشے کو لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے امام، امام کی قوت ایسی تھی. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو امام کی قوت میں کس طرح سے اثر پڑا، جب حبیب ابن مظاہر گئے تو مقاتل والے یہ لکھتے ہیں کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے. یہ حبیب ابن مظاہر کے جانے کا اثر تھا. اور اس کے بعد جب قاسم گئے تو حسین کی کیا کیفیت ہوئی تھی، قاسم کا لاشا اٹھانے کے بعد حسین کی کمر سیدھی نہ ہوتی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ قاسم کا لاشا لے کے چلے تھے امام، اس طرح سے کہ قاسم کے پیر زمین کربلا پر خط بناتے جاتے تھے. یہ قاسم کا لاشا اٹھانے کے بعد امام کی کیفیت ہو گئی. اور اس کے بعد جب عباس نے آواز دی تھی السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا میرا سلام قبول کیجئے، تو اس وقت حسین کی کیفیت کیا ہو گئی تھی، الان انکسر الظہری، ارے بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عزیز و عباس کے جانے کا یہ اثر تھا کہ وہ کمر جو اتنی مضبوط تھی کہ جوان کا لاشا لے کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، عباس کے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزان محترم، یہ عباس کے جانے کا اثر تھا. مگر جب علی اکبر گئے تھے تو اس وقت حسین کی کیا کیفیت تھی، جب علی اکبر نے پکارا تھا السلام علیک یا ابتا، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کو کچھ سجائی نہ دیتا تھا، کبھی دہنی طرف اپنا گھوڑا ڈالتے تھے، کبھی بائیں طرف اپنا گھوڑا ڈالتے تھے اور پکارتے جاتے تھے یا علی یا علی. ارے اس طرح سے امام نے علی اکبر کو پکارا ہے کہ بیٹا علی اکبر ایک مرتبہ اور پکار لو، تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچ جاؤں. اور جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا اور کہا بیٹا اب زندہ رہنے کی کوئی خواہش.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، بالخصوص حاضرین محفل و بانیان محفل کو تمام آفات سماوی و عرضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سرنگون فرما. تمام علماء کرام مراجع اذان کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دود والا، فاطمہ بائی بنت عبداللہ کریم، حیدر علی علی محمد پردان، شہید فضل عباس لاخانی، حاجی فدا حسین غلام حسین بھوجانی، شمیم بانو بنت رضا حسین بدامی، رضا حسین قاسم علی، زاہدہ بانو نظر علی، قمر عباس پیار علی، قاسم علی، قاسم علی ولی محمد، کلثوم بائی زوجہ قاسم علی، سلطان علی قاسم علی، بی بی صبیہ فاطمہ، شینی بائی قاسم علی، اکبر علی قاسم علی راجانی، وزیر علی نامدار، اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات